الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب مكذوب على كل طالب مولانا مولى الثقلين أبي الحسنين علي بن أبي طالب. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وأصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. سخاوت کریں، بخشش کریں، لیکن یہ ایک قانون ہمگانی نہیں ہے. اسی لیے امیر المومنین نے سخاوت سے زیادہ عدل کی اہمیت، عدل کو اہمیت دی ہے اور کہا کہ عدل سخاوت سے زیادہ بہتر ہے. عدل کو امیر المومنین نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں اہمیت دی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وہ قانون ہے کہ جس قانون کو انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاشرے میں نافذ کرنا چاہتا ہے کہ اگر یہ قانون نافذ ہو جائے تو پھر کائنات میں کوئی ایسی مشکل اور بے اعتدالانہ روش پیدا ہی نہ ہو سکے۔ پورے کائنات میں یہ الہی قانون نافذ ہے۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ عدل کہتے ہیں وضع شے علی محلہ کو، شے کو اس کے محل پر رکھنا یہ عدل ہے، اور کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ وضع الامور علی محلہ، امیر المومنین فرماتے ہیں العدل یضع الامور مواضعها، عدل اس کی جگہ پر، اس شے کو جس جگہ پر رکھنا ہے اس جگہ پر رکھنے کا نام عدل ہے۔ والجود یخرجها من جهتها، اور بخشش جو ہے اسے کہتے ہیں جو چیز اپنے دھارے سے ہٹ کر جس پر عمل کیا جاتا ہے، یعنی عمومی دھارا عدل ہے اور جود ایک عارض خاص ہے، ایک دھارے سے ہٹ کر ایک علیحدہ چیز ہے، کبھی کبھی پیش آنے والی چیز ہے۔ صحت ایک عمومی قانون ہے، بیماری مشکل، بیماری ایک مشکل ہے، بیماری کبھی کبھی آتی ہے، بیماری اصل نہیں ہے، صحت اصل ہے، بیماری اصل نہیں ہے۔ جب ہر چیز اپنے اعتدال کے ساتھ ہو تو قانون صحت کا قانون بنتا ہے، بیماری نہیں پیدا ہو سکتی۔ بیماری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب غذاؤں میں بے اعتدالی ہوتی ہے تو بیماری پیدا ہوتی ہے، یعنی جب توازن بگڑتا ہے تو بیماری پیدا ہوتی ہے، اور جب توازن برقرار رہتا ہے تو بیماری پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب بیماری پیدا نہ ہو تو تمام اعضاء کو ادھر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو تمام اعضاء اس وقت متوجہ ہو جاتے ہیں جب بدن کا کوئی حصہ بیمار پڑ جاتا ہے، تب ضرورت پڑتی ہے اسے زیادہ طاقت دینے کی، زیادہ قوت دینے کی۔ تو معلوم ہوا کہ معاشرے میں اگر کوئی طبقہ محروم ہو جائے تو اس وقت آپ کو سخاوت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اگر آپ عدالت سے کام لیں تو یہ محروم طبقہ پیدا ہی نہ ہو سکے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معاشرے میں اگر مساوات اور اعتدال کو قائم رکھا جائے تو یہ مسائل، یہ مشکلات پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہر کوئی اپنی جگہ پر قانون کی رعایت کرنے لگے تو قانون میں بے اعتدالی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس چیز کو، یعنی قانون کی رعایت، یہ سب سے اہم ترین فریضہ ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کام فطرت سے جو ہٹ کر کیا جاتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی جیب کی حفاظت کرنا کتنا آسان کام ہے، اور دوسرے کی حقوق پر تجاوز نہ کرنا کتنا آسان ہے، یہ آسان کام ہے۔ سخاوت مشکل ہے، بخشش مشکل ہے، لیکن عدل سے کام لینا سب کے لیے آسان کام ہے۔ تو اس لیے پروردگار چاہتا ہے کہ عدل کا قانون نافذ ہو معاشرے میں، اور اس کے لیے محل کی رعایت ضروری ہے، کیونکہ وضع شے علی محل نہیں ہے کہ اس شے کو اس کی جگہ پر رکھا جائے، جس شے کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے وہ اس جگہ پر رہے، اگر اسے اس کی جگہ سے ہٹایا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے ناانصافی ہے۔ وقت کی رعایت، محل کی رعایت، زمان کی رعایت، اسی رعایت کا نام، اسی توازن کا نام۔ یہ توازن بگڑنے نہ پائے، یہ نظام بگڑنے نہ پائے، نظام میں خلل واقع نہ ہو اور محل اپنی جگہ سے نہ ہٹے، تو معلوم یہ ہوا کہ استاد کی جگہ پر شاگرد کو بٹھا دینا یہ ظلم ہے۔ استاد کی جگہ پر استاد کا بیٹھنا عدل ہے، شاگرد کی جگہ پر شاگرد کا بیٹھنا عدل ہے، تو اصحاب کا مقام اپنی جگہ پر، اہل بیت کا مقام اپنے مقام پر، کسی کو کسی کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی۔ کہ اگر امیر المومنین کو نصب کیا گیا ہے خلافت کے لیے تو انہیں خلافت سے محروم کرنا ان پر ظلم کرنے کے برابر ہے، اور جس کا جو حق نہیں ہے اس کو وہ حق دینا اس کے اوپر، خود اس کے اوپر بھی ظلم کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے، اسے اس مقام سے ہٹانا ظلم ہے، انہیں اس فضیلت سے محروم کرنا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام مساوات سے زیادہ عدل کا قائل ہے۔ اسلام دین مساوات نہیں ہے بلکہ دین عدل ہے۔ مساوات اس وقت جب وہ قانون عدل کے تحت آئے تو مساوات، مساوات بعنوان عدل صحیح ہے، لیکن مساوات جہاں عدل پر حرف آ جائے وہاں وہ مساوات قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں عدل پر حرف آ جائے، جہاں نظام عدل ڈگمگا جائے، مساوات بھی درحقیقت عدل کی ایک شاخ ہے۔ مثال کے طور پر نسلی برتری اسلام میں کوئی معیار نہیں رکھتا، لہذا مساوات ہے، نسلی مساوات ہے، کوئی نسل کسی نسل سے افضل نہیں ہے، کوئی قوم کسی قوم سے افضل نہیں ہے، کوئی خاندان کسی خاندان پر افضلیت نہیں رکھتا ہے، کوئی منطقہ کسی منطقے پہ فضیلت نہیں رکھتا ہے، یہ اس میں مساوات ہے۔ اب یہ چونکہ اس کے اندر کوئی برتری نہیں ہے، لہذا برتری دینا خلاف عدل ہوگا۔ یہاں مساوات عدل ہے، خلاف مساوات غلط ہے۔ یہاں خلاف مساوات غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی برتری نہیں ہے۔ اگر آپ برتری کے قائل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، عدالت سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ مغرب والے مشرق والوں پر کوئی فوقیت نہیں رکھتے، رنگ و روپ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، گورے کالوں پر فضیلت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر واقعی گورے کالوں پر فضیلت رکھتے ہوتے اور ہم ان کا احترام گورے ہونے کی وجہ سے کرتے تو یہ عدل ہوتا، لیکن چونکہ گوروں کو کالوں پر کوئی فضیلت حاصل ہی نہیں ہے، اب چونکہ دونوں مساوی ہیں تو اب جب دونوں مساوی ہیں تو انہیں مساوی سمجھنا عدل ہے، اور ان کے درمیان میں عدم مساوات سے کام لینا خلاف عدل ہے، یہ خلاف عدل ہے۔ اسی طرح سے کوئی قوم کسی قوم پر برتریت نہیں رکھتی، کوئی فضیلت نہیں رکھتی ہے، کہ مغرب کے رہنے والی نسلیں مشرق کی رہنے والی نسلوں پر، یعنی مغرب میں پیدا ہونے والا فرد مغرب مشرق میں پیدا ہونے والے فرد پر فضیلت نہیں رکھتا ہے، کوئی فضیلت انہیں حاصل نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ فضیلت کے قائل ہوتے ہیں جبکہ فضیلت نہیں ہے اور آپ قائل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ عدالت سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مغرب کے لوگ، امریکی نژاد جو انسان ہوتا ہے اس کو اور مشرق میں پیدا ہونے والے فرد کا حساب الگ الگ رکھا جاتا ہے۔ اگر ان کا کوئی فرد مرتا ہے تو اس کا جرمانہ الگ ہے، مشرق کی آدمی کا اگر قتل ہوتا ہے تو اس کا جرمانہ، اس کا قصاص الگ ہے۔ مغربی انسان کی فضیلت زیادہ ہے ان کے نزدیک، مشرقی انسانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر غلطی سے اگر مغرب کا کوئی فرد مرتا ہے تو پھر انہیں ان کے ملک کے قانون کے حساب سے اتنا پیسہ دینا پڑے گا، کہ ان کے نزدیک ایک انسان کی قیمت اتنی ہے۔
مثال کے طور پہ ایک انسان کی قیمت اگر انہوں نے جو ہے غلطی سے کسی کو مار دیا ہے, اگر ان کے ہاتھ سے کوئی انسان غلطی سے مرتا ہے تو ان کے پاس ایک انسان کی قیمت مثال کے طور پر $2,500 ہے, $2,50,000 ہے. اب $2,50,000 ہے تو یہ $2,50,000 ان کے قانون کے حساب سے ایک آدمی کی جان کی قیمت ہے کہ وہ جب ہرجانہ دیتے ہیں تو اتنا دیتے ہیں. چنانچہ جب ایران کے ایئر بس پر انہوں نے اٹیک کیا تھا اور بعد میں انہوں نے قبول کر لیا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی تھی تو انہیں ہرجانہ دینا پڑا ان کے قانون کے حساب سے. تو ان کے آدمی کی جو قیمت ہے وہ قیمت ایران نے مانگی تھی, تو ان کے ملک میں ان کی قیمت جو ہے وہ $2,50,000 بنتی ہے, تو ان کو جو ہے $2,50,000 دینا پڑے تھے. تو یعنی وہ لوگ اپنے ملک کے انسان کی قیمت الگ لگاتے ہیں, مشرق والوں کے خون کی قیمت الگ لگاتے ہیں, یہاں تک کہ ان کے کوکا کولا اور ان کے پیپسی کی قیمت جو ہے مشرق کے پٹرول سے زیادہ وہ لوگ لگاتے ہیں کہ ان کا جو ہے پانی اور ان کا سوڈا جو ہے یہاں کے پٹرول سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. کہ اگر آپ ایک ڈرم جو ہے وہ پٹرول خریدیں اور ایک ڈرم جو ہے وہ کوکا کولا پیپسی خریدیں تو پیپسی کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے, پٹرول کی قیمت کم ہو جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ پیپسی کے اوپر جو ہے ٹیکس نہیں مارا جاتا ہے اتنا جتنا پٹرول کے اوپر مارا جاتا ہے. ہمارا ملک پیپسی پر نہیں مارتا ہے ٹیکس جتنا ٹیکس پٹرول کے اوپر مارا جاتا ہے. یعنی ڈبل قیمت جو ہے ہمیں ہمارے ملک میں جو ہے جو پٹرول ملتا ہے اس کے اوپر جتنی قیمت میں خریدا جاتا ہے اتنی ہی قیمت کا ٹیکس بھی لگایا جاتا ہے, اور لگا کر اسے بلا وجہ مہنگا کیا جاتا ہے. جبکہ یہ لوگ جو خریدتے ہیں وہ پیپسی سے کم قیمت میں پٹرول خریدتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی چیز مہنگی بکے گی تمہاری چیز سستے میں خریدیں گے. اور مصر سے کہتے تھے کہ $8 میں پٹرول تم اسرائیل کو بیچو, کہ مصر خود خریدے یا کہیں سے بھی لا کر دے, اپنے ملک سے نکالے یا کسی اور سے خریدے. بعض تو کہتے ہیں کہ مصر کے پاس اتنا پٹرول نہیں ہوتا تھا, وہ کہیں اور سے خریدتا تھا مہنگے میں لیکن اسرائیل کو دیتا تھا کیونکہ اسرائیل اس کے بارڈر کے قریب ہے تو اس کو دیتا تھا $8. جب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پاکستان کو امریکہ کیوں مدد کرتا ہے, مصر کی مدد کیوں کرتا تھا؟ اسی لیے مدد کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی بات سنتے ہیں اور ان کے کہنے پر ان کی ملک کی اکنامی اتنی گر جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فقیر ہو جاتے ہیں. جب ایک ملک $8 میں پٹرول بیچے گا تو فقیر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب وہ فقیر ہو جاتے ہیں تو یہ مدد کرتے ہیں کہ تم فقیر ہو گئے ہماری وجہ سے لہٰذا ہم جو ہے, تو وہ جو کام ہوتا ہے وہ بغیر دکھا کے کرتے ہیں, اور یہ جو امداد دیتے ہیں جو بھیک دیتے ہیں وہ سب کی پوری دنیا کے سامنے دکھا کے دیتے ہیں. تو یہ عدم مساوات کا قانون جو دنیا میں چل رہا ہے, اور بڑی ملک اور سپر پاور کہے جانے والے ملک جو اس قسم کی بے اعتدالی سے کام لیتے ہیں, اور وہ لوگ جو بے اعتدال ممالک سے ہمدردی جتاتے ہیں وہ لوگ درحقیقت انسانیت کے دشمن ہیں, وہ لوگ درحقیقت انسانیت کے خون چوسنا چاہ رہے ہیں, اور آپ ان ممالک کی حمایت کر کے ان قاتلوں میں آپ اپنا نام لکھا رہے ہیں کہ مشرق کے انسانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو رہا ہے, تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ممالک بے اعتدالانہ روش پہ چل رہے ہیں, اور جو ممالک بے اعتدالانہ روش اختیار کیے ہوئے ہیں ان کی جو بھی شخص مدد کر رہا ہے, جو تائید کر رہا ہے, وہ لوگ بھی اسلام کے اس نظریے کے مطابق کہ اگر مشرق میں قتل ہو جائے اور مغرب کا فرد اس سے راضی ہو جائے تو اس کا شمار بھی قاتلوں میں ہوگا. من سمعت بذلک فرضیت به, ان لوگوں پر بھی لعنت ہو, لعن اللہ من سمعت بذلک فرضیت به, کہ ان افراد پر بھی لعنت ہو کہ جنہوں نے سنا اور راضی ہو گئے. کیا آپ کو یہ ظلم نظر نہیں آ رہا ہے؟ اگر یہ ظلم نظر آ رہا ہے اس کے باوجود اگر آپ تائید کر رہے ہیں تو کھلم کھلا آپ ظالموں کی تائید کر رہے ہیں, آپ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں. اور اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو جب جان لیں تو اس وقت دستبردار ہو جانا چاہیے آپ کو ان کی حمایت سے. لوگ کہتے ہیں, آپ کے بھی ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ بھائی میانمار میں مسئلہ ہوتا ہے لیکن ہم فلسطین ہی کا مسئلہ اٹھاتے ہیں, مسئلہ کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے ہم جو ہے اسرائیل ہی کے خلاف بولتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دہشت گردی کی جڑیں جا کر اسرائیل سے ملتی ہیں, اور دنیا کی ساری مظلومیت کی اس وقت جو علامت ہے وہ فلسطین ہے. اگر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے کہ سب سے پہلی فائل جو رکی ہوئی ہے وہ فلسطین کی ہے, جو اسرائیل کی سب سے پہلے جو نشانہ بن رہے ہیں وہ لوگ بن رہے ہیں, یعنی ظلم کی پہلا نشانہ جو بن رہے ہیں وہ قوم کی ہم مدد کر رہے ہیں, ہم اس کو نجات دینا چاہ رہے ہیں جو ظلم سے سب سے پہلے قریب ہے. اس کے بعد کی فہرست میں سعودی عرب میں رہنے والے بھی آ جائیں گے, اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے جنت البقیع کا مسئلہ بھی ہوگا. لوگ کہتے ہیں بھائی جنت البقیع کا مسئلہ چھوڑ کے آپ خود کا مسئلہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے مسائل اس مسئلے پہ ٹکے ہوئے ہیں, یہ مسئلہ حل اگر نہیں ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے, اور اگر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سارے مسائل پیش آئیں گے. جس طرح سے سیدہ کونین نے فدق کا مسئلہ پیش کیا تھا, فدق ایک باغ تھا مملکت نہیں تھی, لیکن مسئلہ فدق کا نہیں تھا بلکہ فدق کے پوچھے پوری مملکت تھی. اصل میں مملکت کی آزادی کے لیے فدق کا مسئلہ پیش کرنا ضروری تھا کہ اگر یہاں ظلم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر پوری طریقے سے جو ہے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ سارے مسائل جو ہے اس ظلم کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں, اور کھلم کھلا جو ظلم ہو رہا ہے, مثال کے طور پر آپ مودی پر جو ہے کیس چل رہا ہے, کتنے انسانوں کا کیس چل رہا ہے نا, کئی ہزار انسانوں کا قتل کا الزام اس وقت مودی کے اوپر لگا ہوا ہے, لیکن ایک کیس سامنے رکھ کے بحث کی جا رہی ہے. بھائی 10,000 کیس سامنے رکھیے نا, نہیں 10,000 کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ 10,000 کا قتل کرے تو وہی سزا ہے, ایک انسان کا اگر قتل ثابت ہو جائے تو وہی سزا ہے. سزا تو وہی, ایک ہی پھانسی دینا ہے نا, اگر آپ نے 10,000 کا قتل کیا ہے تو کیا 10,000 پھانسی دیں گے؟ ایک قتل اگر ثابت ہو جائے تو پھانسی پہ چڑھے گا وہ شخص یا نہیں چڑھے گا؟ تو اس لیے ایک کیس سامنے رکھ کے بحث کی جائے, وہ اصل میں ایک کیس نہیں ہے. مثال کے طور پہ بیکری کا کیس چل رہا ہے یا جو ہے احسان جعفری کا کیس چل رہا ہے, ایک کیس اگر ثابت ہو جائے تو کافی ہے. اس مسئلے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے, ظلم کی جڑوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے, اور حقیقی سچے ظالموں کی شناخت کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ظالم پکڑے جاتے ہیں اور ظلم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں, لیکن جب پہلے ظالم کے چہرے سے اگر آپ نقاب نہیں الٹیں گے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا. لہذا پہلا مسئلہ اس وقت قبل اول کا ہے, ہم پہلے قبل اول کی آزادی کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں, ہم سب سے پہلے جو ہے فلسطین کا مسئلے پہ بحث کر رہے ہیں کہ اگر یہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہیں سے ظالم جو ہے وہ بے نقاب ہو کر اپنی ڈگی ڈال دے گا, اور اس طرح سے تتر بتر ہو جائے گا کہ انہیں اسرائیل ہی سے ہاتھ دھونا پڑے گا اگر ان کا ظلم ثابت ہو جائے گا. بہرحال یہ بے اعتدال آنہ روش جو دنیا میں چل رہی ہے, جس کی وجہ سے ناانصافی کا جو بازار گرم ہے, جس کی وجہ سے ہزاروں انسانوں کا خون ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بھوک اور پیاس کا شکار ہو رہے ہیں, یہ صرف تقسیم میں بے اعتدال نادانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، عدالت کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، بیت المال کی صحیح تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ اگر تقسیم برابر ہو جائے تو پھر آپ کو سخاوت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ سخاوت اور ایثار کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ عدالت سے کام نہیں لیا جا رہا ہے، انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا ہے۔ امیر المومنین نے اپنی زندگی میں اسی انصاف اور اسی قانون کی حفاظت کی ہے، اسی عموم قانون کے تحفظ کے لیے آپ نے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی سخاوت زبان زد خاص و عام ہے، آپ کا ایثار زبان زد و خاص و عام ہے کہ آپ کی بخشش اپنی جگہ پر ہے، آپ کا ایثار اپنے مقام پر ہے کہ امیر المومنین عید کے قریب بازار جاتے ہیں اور دو لباس خریدتے ہیں، ایک قیمتی لباس خریدتے ہیں اور ایک ہلکا لباس خریدتے ہیں۔ دیکھنے والا دکاندار یہی سمجھ رہا تھا کہ جو قیمتی لباس آپ نے خریدا ہے وہ خود آپ پہنیں گے، اور جو لباس آپ نے کھدر کا خریدا ہے، جو لباس آپ نے کم قیمت کا خریدا ہے، وہ یقیناً آپ اپنے غلام کو دے دیں گے۔ دیکھنے والے یہی سمجھ رہے تھے، دکاندار یہی سمجھ رہا تھا، لیکن امیر المومنین نے وہ جو دو لباس خریدے، ایک اس میں بہت قیمتی تھا اور دوسرا ہلکا تھا جو کم قیمت تھا، امیر المومنین نے کم قیمت کا لباس اپنے لیے منتخب کر لیا، اور جو قیمتی لباس تھا وہ اپنے غلام کے حوالے کر دیا۔ تو غلام کہتا ہے، آقا یہ لباس آپ کے، اس لیے کہ وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا جب امام خرید رہے تھے کہ یہ اپنے لیے خرید رہے ہوں گے اور یہ سستا لباس میرے لیے خرید رہے ہوں گے، لیکن امیر المومنین نے اپنے لیے اس ہلکے لباس کا انتخاب کر لیا اور وہ قیمتی لباس اپنے غلام کے حوالے کر دیا۔ تو غلام نے کہا، آقا کہ یہ قیمتی لباس آپ کیوں میرے حوالے کر رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جوان ہو، تمہیں یہ لباس زیادہ زیب دیتا ہے، میری عمر اب ڈھل چکی ہے، میرے لیے یہ زیب دیتا ہے، لہذا میں اس کا انتخاب کر لیتا ہوں اور قیمتی لباس تم پہننا۔ یہ ہے امیر المومنین کی زندگی اور یہ ہے امیر المومنین کا طرز عمل۔ صلوات پڑھیں محمد، اس طرح کی مثال تاریخ عالم میں، تاریخ بشریت میں کون پیش کر سکتا ہے؟ اسی لیے مورخین کہتے ہیں، مفکرین کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کا طرز عمل اختیار کرنا ہر بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ امیر المومنین نے وہ روش اختیار کی ہے کہ جس کی پیروی ہر شرق و غرب کے مفکر کے لیے ضروری ہے، ہر شرق و غرب کے نیک نجیب انسان کے لیے ضروری ہے، ہر سعادت مند انسان کے لیے ضروری ہے کہ امیر المومنین کا طرز زندگی اختیار کیا جائے۔ اگر اقوام عالم امیر المومنین کی روش پر عمل کریں تو دنیا سے بے اعتدالی اور بہراروی کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر دنیا اس روش کو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین کے نام لینے والوں نے بھی ان کے کردار کو قابل عمل نہیں سمجھا، بلکہ اس کی طرف بے اعتنائی سے کام لیا اور کہا کہ علی کا نام لینا کافی ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، یا اسے بہتر سمجھ کے چھوڑ دیا یا اسے نیچا سمجھ کے چھوڑ دیا، چھوڑا تو دونوں نے۔ کچھ لوگوں نے نفرت میں امیر المومنین سے ذاتی دشمنی کی بنیاد پر امیر المومنین کی زندگی کی ہر عمل کو ناقابل اعتماد سمجھ کے چھوڑ دیا، تو اس دشمن میں اور اس دوست میں فرق کیا رہ گیا؟ دوست اور دشمن کا فرق کیا رہ گیا؟ جبکہ دوست یہ کہہ رہا ہے، محبت کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین کی زندگی قابل عمل نہیں ہے، اس لیے قابل عمل نہیں ہے کہ وہ اتنی بلند ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور دشمنوں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ زندگی کوئی زندگی ہے جس پر عمل کیا جائے۔ یہ کوئی طریقہ ہے جس کے اوپر عمل کیا جائے؟ لہذا دونوں نے چھوڑ دیا۔ یہ صحیح ہے کہ ہم پوری طرح سے نال بن نال اور نقش قدم پر قدم نہیں رکھ سکتے، لیکن کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کوشش کرنے کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں، وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور اس طرز عمل کو اختیار کرنے کی تمنا بھی نہیں رکھتے، آخر ان کا حشر کیا ہوگا؟ ان اس قوموں کا حشر کیا ہوگا؟ وہ قومیں کس قدر زوال پذیر ہو جائیں گی کہ جو امیر المومنین کے نقش قدم پہ چلنا نہیں چاہتی۔ اور اس طرح کا عمل جب تاریخ اسلام میں ہمارے ان رہنماؤں کے پاس ملتا ہے کہ جس کی دنیا پیاسی ہے، دنیا ایسے رہنماؤں کو نہیں پیش کر سکتی ہے، ایسا طرز عمل کسی رہنما نے نہیں پیش کیا ہے، کسی حاکم نے یہ طرز زندگی اختیار نہیں کی ہے۔ کسی حاکم کی زندگی میں آپ امیر المومنین کی زندگی سے مقایسہ کسی بھی دنیا کے حاکم کا نہیں کر سکتے۔ آج حکمرانوں کو امیر المومنین کا نامہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ اس روش پر عمل کیجئے۔ امیر المومنین نے مالک اشتر کے نام جو سیاسی خط لکھا تھا، وہ خط دوستوں کو اتنا پسند آیا کہ وہ ہر رہنما کے حوالے یہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس خط پر عمل کیجئے، اس روش کو اپنائیے، اگر آپ اس روش کو اپنائیں گے تو یقیناً آپ سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر ہر حکمراں کو امیر المومنین کا یہ خط پیش کیا جاتا ہے، وہ آنکھوں سے لگا کے رکھ دیتا ہے، وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ تم لوگ جو مجھے یہ خط دے رہے ہو، کوئی خط تمہاری قوم تک بھی پہنچا یا نہیں؟ کوئی خط تمہاری قوم تک بھی امیر المومنین نے پہنچایا یا نہیں؟ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک عالم دین کسی حکمراں کے پاس گئے، اور یہ واقعہ جو میں پیش کر رہا ہوں یہ تاریخ میں ہے، اور دوسری جو باتیں ہیں وہ تو بہت عمومی ہیں۔ یعنی امیر المومنین کا یہ سیاسی خط حکمرانوں کے نام دینا اتنا عمومی ہے کہ ہندوستان کا کوئی صدر جمہوریہ ایسا نہیں گزرا جس کو شیعوں نے امیر المومنین کا یہ خط حوالے نہ کیا ہو۔ جب کوئی شیعہ لیڈر ملتا ہے تو تحفے میں یہ امیر المومنین کا خط ضرور پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اندرا گاندھی کو یہ خط دیا گیا، اور جو ہے اور اس طرح کے بڑے بڑے حکمرانوں کو یہ خط پہنچایا گیا ہے۔ چنانچہ جب وہ عالم دین اس حکمراں کو، اس بادشاہ کو وہ خط حوالے کرنے کے لیے گئے تو اس بادشاہ نے کہا ابھی بیٹھ جاؤ، کہا میں کچھ چیز آپ کو تحفے میں دینا چاہ رہا ہوں۔ وہ سمجھ گیا تھا، اس نے کہا کہ ابھی بیٹھ جاؤ، ابھی وقت نہیں ہے۔ جب دربار آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا، جب وزرا جانے لگے، جب سپاہی جانے لگے، اور جب اس کے بعد پاسبان جانے لگے، پاسدار جانے لگے، سب کے سب جب چلے گئے، وزرا چلے گئے، منسٹر چلے گئے، جب سب چلے گئے اور دربار پوری طرح سے خالی ہو گیا اور کوئی موجود نہیں تھا، تو اس نے قریب بلا کے کہا اب بتائیے آپ کو کون سا تحفہ ہے جو آپ مجھے دینا چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے وہ تحفہ اٹھا کر ان کے حوالے کیا، تو بادشاہ سلامت نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسے رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد ایک ہی سوال کیا، کہا کہ کیا جو باتیں امیر المومنین نے اس خط میں پیش کی ہیں، جو جس روش کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، جس طرز عمل کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، جو نصیحتیں انہوں نے حکمرانوں کو کی ہے، جو نصیحتیں انہوں نے گورنرز کو کی ہیں، جو حکومتیں اور جو طرز انہوں نے بتایا ہے جہاں بانی اور حکمرانی کا، کیا اس پر خود امیر المومنین نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک اشتر کے نام لکھا جانے والا خط، کیا اس کے اوپر امیر المومنین نے خود عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو کہا کہ کیوں نہ وہ کریں گے، کیوں وہ عمل نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بات مغضوب ہے، اللہ کے نزدیک یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود نہ کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے حکمرانوں کو، علماء کو اور بزرگوں کو جو نصیحت کرتے ہیں ان سے یہی کہا کہ قبر مقتل عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت بات ناپسندیدہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو خود جس پر عمل نہ کرتے ہو۔ ایک خاتون امیر المومنین رسول اکرم کی خدمت میں آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے بچے کو نصیحت کیجئے کہ یہ کھجور نہ کھائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کل آؤ۔ وہ کل آئی تو کہا نہیں آج نہیں پرسوں۔ جب دو تین دن کے بعد وہ خاتون آئی تب نبی کریم نے بچے سے کہا کہ بیٹے کھجور زیادہ مت کھایا کرو۔ خاتون نے کہا یہی بات آپ نے پہلے دن کیوں نہیں کہی تھی، دوسرے دن کیوں نہیں کہی تھی؟ کہا اس دن میں خود کھجور کھایا ہوا تھا، دوسرے دن میں خود کھجور کھایا ہوا تھا، آج میں نے اس بچے کو نصیحت کرنے کے لیے صبح سے میں نے کھجور نہیں کھایا ہے تاکہ میں اسے اس منہ سے کہوں جس منہ سے میں نے خود عمل کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خون بہائیے، سر کٹا دیجئے، لیکن خود نہیں بہاتے۔ جو خود نہیں بہاتے وہ دوسروں کو کہنے کے حق کیا رکھتے ہیں جس پر وہ خود عمل نہیں کرتے؟ آیت اللہ خامنائی کی میں تقریر سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جس وقت حملہ ہو جائے ہمارے ملک پر تو اس وقت ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھ کر نصیحت کریں گے، بلکہ ہم لباس جنگی پہن کر سب سے پہلے ہم بارڈر پہ نظر آئیں گے، سرحدوں پہ پہلے ہم نظر آئیں گے جس وقت ہمارے ملک پر حملہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ دوسرے حکمرانوں کی طرح ہم یہاں بیٹھ کر فوج کو حکم دے کہ تم جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے لباس جنگی پہن کے ہم جائیں گے۔ اگر یہ بات ہمارے خطبہ سمجھ لیے ہوتے، ہمارے ذاکرین اس بات کو سمجھ لیے ہوتے تو وہ عوام کو اس وقت تک حکم نہ دیتے جب تک کہ اس پر خود عمل نہ کر لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بات میں اثر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ خود اپنے لیے الگ قانون ہے، دوسروں کے لیے الگ قانون ہے۔ اپنے لیے قانون الگ ہے، دوسروں کے لیے، اپنے بچے محفوظ رہیں گے، قوم کے بچے ذبح ہوں گے، کٹیں گے قوم کی اولادیں، لیکن ہماری اولاد نہیں کٹے گی۔ ہم خون نہیں بہائیں گے، تم خود بہانا، ہم خون نہیں بہائیں گے، یہ روش کب تک چلے گی؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ امیر المومنین نے مالک اشتر کو حکم دیا ہو اور خود عمل نہ کیا ہو۔ کہا علی نے اس پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کہا عمل کیا تھا۔ اگر عمل کیا تھا امیر المومنین نے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود ان کو کیا فائدہ پہنچا اس پر عمل کرنے سے، کہ ہم اگر اس پر عمل کریں تو ہماری حکومت میں وسعت پیدا ہو جائے، ہماری طاقت بڑھ جائے گی۔ یہ وہ اصول بتائے گئے ہیں جس پر اگر عمل کیا جائے تو ہم خود ہی اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھیں گے، اس پر اگر عمل کر لیا جائے تو پھر خود ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی، اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو خود ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ امیر المومنین کا وہ قانون تھا جس میں خود ان کے لیے مشکل تھی۔ دنیا کا کون سا ایسا حاکم ہوگا جو اپنے کو غلام کے برابر سمجھے؟ صدر جمہوریہ کی تنخواہ کتنی ہے اس وقت بتائیے؟ اب حکومت ہند نے کہا ہے کہ صدر جمہوریہ کی تنخواہ بڑھا کر 1.5 لاکھ روپیے کر دی گئی ہے۔ حاکم کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپیے، مزدور کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر شخصیتوں کا احترام تنخواہ کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ جس کی تنخواہ زیادہ ہے وہ اتنا زیادہ محترم ہے، وہ اتنا زیادہ جو ہے بزرگ ہے، وہ اتنا زیادہ، کیونکہ سرکاری تنخواہ میں سب سے بڑی تنخواہ صدر جمہوریہ کو دی جاتی ہے۔ لیے اعزاز ہے کہ اس سے بڑی تنخواہ ملک میں سرکاری تنخواہ نہیں ہے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ فرد کے اعتبار سے میرا اور میرے غلام کا حساب ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ وہ طریقہ کار تھا جس کو برداشت کرنا نہ صرف یہ کہ دوسرے گورنرز کے لیے مشکل تھا, خود ان کے قریبی خاندان والوں کے لیے مسئلہ مشکل ہو گیا تھا. امیر المومنین کا طرز عمل دنیا سے اس قدر ہٹ کر تھا کہ اگر آج علی آ جائے, میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر امیر المومنین اگر آج ہمارے درمیان میں آ جائیں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو امیر المومنین کو پسند کریں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینے کے لوگ اتنے ناخلف تھے کہ علی سلام کرتے تھے تو جواب نہیں دیتے تھے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے ہم لوگ اتنے قدردان نکلیں گے کہ علی سلام کریں گے یا ان کے سلام کرنے سے پہلے ہی ہم ان کا بڑھ کے ہاتھ چوم لیں گے؟ تو یہ ہمارا خیال خام ہے. اس لیے کہ وہ لوگ جو ربیع کے زمانے سے زیادہ قریب تھے, جنہوں نے جو ہے اپنی آنکھوں سے عظمت علی محمد دیکھی تھی, جنہوں نے رسول سے حدیثیں سنی تھی, وہ لوگ سلام کرنا چھوڑ دیے تھے. تو آپ یہ امید رکھتے ہیں ہم اپنے آپ سے کہ اگر علی آج ہمارے درمیان میں آ جائے تو کل سے زیادہ عزت آج انہیں ملے گی؟ کیسے ہم سمجھ سکتے کہ آج ہم لوگ اگر آج ہم عدالت کو پسند نہیں کرتے ہیں تو کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم علی کو پسند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علی مجسمِ عدالت کا نام ہے. اگر ہمیں عام عدالت پسند نہیں ہے تو علی جیسی عدالت کیسے پسند آئے گی؟ اگر علی ابن ابی طالب کی عدالت کی رمق کسی شخص کے پاس پیدا ہو جائے, اسے آزما کے دیکھ لیجیے کہ اس کو دنیا مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے, تو پتا چل جائے گا کہ خود امیر المومنین آ جائیں تو کیا ہوگا. کوئی ان کا غلام بنائیے, ایک شخص کو امیر المومنین کا غلام بنائیے, اس لیے کہ اس وقت غلام ملنا بھی بہت مشکل ہے. اس وقت سب کہتے ہیں غلامان علی غلامان امیر, اس وقت ایک غلام بننا بہت مشکل ہے. کسی شخص کو غلام بنائیے اور اسے یہ سارے طریقے سکھائیے, اس کے بعد اس شخص کو معاشرے کے حوالے کریے کہ تمہیں بس تھوڑا سا امیر المومنین کی زندگی کی بس تھوڑی سی رمق پیش کرنا ہے, عدالت کا بس پوری عدالت نہیں کرنا ہے, بس عدالت کی ایک رمق پیش کرنا ہے, کل عدالت نہیں. دیکھیں کہ اس شخص کو لوگ پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے. جب غلام پسند نہیں آ رہا ہے تو آقا کیا پسند آئے گا؟ جب دنیا غلام کو برداشت نہیں کر سکتی تو آقا کو کیسے برداشت کرے گی؟ اگر برداشت کرنا ہوتا تو سب سے زیادہ جناب عقیل کو برداشت کرنا چاہیے تھا نا. جناب عقیل کے لیے جب مشکل پیدا ہوئی, یعنی امیر المومنین کی جب تصویر خلافت پر آنے کے بعد دنیا نے دیکھی, وہ تصویر بالکل علیحدہ تھی. لوگ نہیں جانتے تھے کہ علی کون ہے, لوگ نہیں پہچانتے تھے کہ علی کون ہے. اس لیے کہ امیر المومنین کو اپنی زندگی بتانے کی, اپنا طرز عمل دکھانے کی فرصت ہی نہیں ملی. حاکم بننے کے بعد میں لوگوں نے امیر المومنین کو پہچانا کہ آخر علی کیسے ہیں. جب امیر المومنین نے اپنا طرز عمل پیش کیا تو سگی بہن کے لیے مشکل پیدا ہو گئی تھی, سگے بھائی کے لیے مشکل پیدا ہو گئی تھی. ام ہانی جب ان کی قمیض کے ساتھ گھر میں آتی ہیں تو دونوں کا حصہ برابر دیتے ہیں, تو ام ہانی پوچھتی ہے کہ آخر میں بہن ہوں, بہن کا حصہ کیا قمیض کے برابر ہوتا ہے؟ تو کہا کہ یہ رشتہ داری الگ چیز ہے, اگر میری ذاتی ملکیت ہو تو وہ مسئلہ الگ ہے, جب مسئلہ بیت المال کا ہو تو تقسیم کے سلسلے میں بہن اور کنیز کے درمیان میں فرق نہیں پیدا کر سکتا. تو ام ہانی کے لیے یہ مسئلہ بالکل اجنبی تھا. کیوں اجنبی تھا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے تیسرے دور خلافت میں دنیا نے جو روش دیکھی تھی اسے واقعی اسلامی روش سمجھا تھا. یہ سمجھا تھا کہ حقیقت میں ایسا ہونا ہی چاہیے. مثال کے طور پر آج ساری قومیں دیکھ رہی ہیں, پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ اس وقت کچھ لوگوں کو حکومت زیادہ ان کے احترام کے قائل ہے, انہیں بہت زیادہ بیت المال سے جو ہے پیسہ دیا جاتا ہے, اور جو رائل فیملی ہوتی ہے اس کا حساب و کتاب بالکل الگ ہوتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا ہی چاہیے, یہ تو ہونا ہی چاہیے. بادشاہ کا بیٹا اور محل میں نہ رہے یہ ممکن ہی نہیں ہے, اور اس کے لیے یہ سہولتیں نہ ملے یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جو جن کے پاس خزانہ ہے, جن کے پاس پوری مملکت کی دولت ہے, جو حاکمان وقت ہیں, ان کے خاندان کا حساب و کتاب علیحدہ ہونا چاہیے, اور وہ ہونا عدالت کے خلاف نہیں ہے. یہ ساری رعایا کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور اسے کوئی بھی خلاف قانون نہیں سمجھتا. مثال کے طور پر جناب عثمان غنی نے جو دولت تقسیم کی تھی, آج کا کوئی بھی فرد یہ نہیں کہتا کہ یہ روش غلط روش تھی. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح روش تھی. اس لیے کہ داماد کا حق ہے یا نہیں ہے, بیٹیوں کا حق ہے یا نہیں ہے, اس خاندان والوں کا حق ہے یا نہیں ہے, اگر انہیں وہ حق دیا جا رہا ہے تو کیا غلط ہو رہا ہے, کیا غلط ہو رہا ہے. آج مصر میں حسنی مبارک تھے, تو حسنی مبارک کے دامادوں کا کیا وہی حساب ہو رہا تھا جو اس وقت عام لوگوں میں ہوتا ہے؟ ان کے جتنے خاندان والے ہیں ان سب کا حساب کتاب کے عام انسانوں کے جیسا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا. ان کا حساب و کتاب بالکل علیحدہ ہے. ایک ایک فرد کی دولت کا حساب جوڑنا بہت مشکل ہے. اس وقت حسنی مبارک ہٹ گیا, لیکن اس کے بیٹے کے نام پہ سوئس بینک میں جو رقم ہے اس کا حساب و کتاب بہت مشکل ہے. اربوں کی جائیداد ہے, لیکن جب آیت اللہ خامنہ ہی اب اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہ رہے تھے, آپ جا کے ان کے ساڑھو صاحب سے پوچھ سکتے ہیں کہ حداد عادل کی بیٹی سے جب ان کے لڑکے کا عقد ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنی دولت یا اتنا مال نہیں ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کو وہ چین اور سکون دے سکیں جو آپ کے گھر میں انہیں میسر تھا, اس لیے کہ آپ ایک کالج کے پروفیسر ہیں اور آپ کی تنخواہ ہم سے زیادہ ہے, لہٰذا ابھی یہ تو طالب علم ہے, اس کے پاس اتنی استعداد نہیں ہے میرے بیٹے کے پاس کہ وہ آپ کی بیٹی کو اتنے سکھ اور چین سے رکھ سکے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی گلہ نہیں رہے گا, اگر ہماری زندگی سے کمتر زندگی بھی ہو تو ہم اس کے لیے راضی ہیں. تب کہیں جا کر یہ عقد ہوا ہے. ابھی آپ جا کر آیت اللہ خامنہ ای کا مکان دیکھ سکتے ہیں, ابھی جا کر آپ امام خمینی کا گھر دیکھ سکتے ہیں, جس گھر میں 8 سال امام خمینی نے زندگی گزاری تھی, دنیا جہاں کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے. لیکن یہ صرف ایک غلام کی مثال ہے. امام خمینی کی مثال ایک غلام کی مثال ہے, لیکن اس غلام کو کتنے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں؟ کیا وہ حکمران پسند کریں گے؟ کیا وہ قومیں پسند کریں گی جو اس روش اور اس مزاج کی حامل نہیں ہے؟ ایسا حکمران کبھی تاریخ نے دیکھا ہے؟ موجودہ معاصرین کی تاریخ میں ایسا کوئی حکمران کا گھر ہو تو بتائیے. اس وقت دنیا کے جتنے صدر جمہوریہ ہیں ان تمام صدور جمہوریہ کا اکاؤنٹ دیکھیے اور آ کے احمدی نجات کا اکاؤنٹ چیک کریے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پیسہ حکومت سے پہلے ان کے اکاؤنٹ میں تھا اس سے زیادہ آپ کو حکومت حاصل کرنے کے بعد نہیں ملے گا. ایک روش پیش کی جا رہی ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس امیر المومنین کا طرز زندگی ہے، عثمان غنی کا طرز زندگی نہیں ہے، ہمارے پاس ملوکیت کا طرز زندگی نہیں، حاکم شام کا طرز زندگی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیش نظر امیر المومنین کا طرز زندگی ہے۔ دونوں ہاتھوں سے لٹایا نہیں جا رہا ہے دولت کو، بلکہ غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اب جا کے ان دیہاتوں میں جائیے جہاں پر گیس پائپ لائن پہنچ رہی ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 79 میں اسلام کا اسلامی انقلاب آیا تھا، 84 تک بھی جو ہے قوم کے اندر جو ہے وہ گیس نہیں پہنچی تھی۔ شاہ کے زمانے میں گیس کا تیل بھی نہیں ملتا تھا قوم میں، جبکہ 2 گھنٹے کے 1.5 گھنٹے کے راستے پہ قوم تھا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں شاہ کا زمانہ اچھا تھا، شاہ کا دور حکمرانی اچھا تھا، حیدرآباد کے سارے شیعہ اس وقت بھی شاہ پرست ہیں، کہتے ہیں شاہ بہت اچھا تھا۔ قوم میں گیس کا تیل، مٹی کا تیل بھی نہیں ملتا تھا، کتنے لوگ اکڑ کے مر گئے، اور آج دیہاتوں میں دور ترین نقاط میں تہران سے جو گاؤں 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، وہاں بھی اس وقت گیس پائپ لائن پہنچ چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی اس حکومت کا تختہ الٹنا چاہے تو الٹ نہیں پا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جڑیں اس قدر دور تک پہنچ چکی ہیں کہ دیہات تک یہ جڑیں پہنچ چکی ہیں، وہاں تک بھی گیس کی پائپ لائن پہنچ چکی ہے، اور ہر فرد ذخائر سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جبکہ تہران سے قریب رہنے، خود تہران میں جو جنوب کا علاقہ تھا وہاں کے لوگ بھی گیس اور تیل اور پٹرول سے کو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ایک حکومت بنا کے اس وقت پیش کی ہے الحمدللہ ہماری قوم نے، آج پوری دنیا کے لیے ایک مثال پیش کر رہے ہیں ہم، ایک پوری دنیا کے لیے ایک طرز پیش کر رہے ہیں ہم، امیر المومنین کا طرز زندگی پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے تو تبدیلی آئے گی، بس کا ڈرائیور چینج کیا گیا ہے، پوری بس کے پیسنجرز کو چینج نہیں کیا گیا ہے۔ ایک بس ہوتی ہے، بس کے اندر کئی لوگ سوار ہوتے ہیں، ایک ڈرائیور ہوتا ہے، کنڈکٹر ہوتا ہے، اور اس کے جو ہیں وہ نوکر چاکر ہوتے ہیں، اور باقی کے سب پیسنجر ہوتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ پیسنجر صاحب کو دیکھیے شراب پی رہے ہیں، وہ ان کو دیکھیے سگریٹ پی رہے ہیں، ان کو دیکھیے گٹکا کھا رہے ہیں، تو پیسنجر بس کے ہیں۔ ہم نے جو چیز بدلی ہے وہ ڈرائیور بدلا ہے۔ اب جب ڈرائیور صحیح ہوگا تو بس صحیح سمت میں جائے گی، آہستہ آہستہ انہیں ڈسپلن سکھایا جائے گا، طرز عمل سکھایا جائے گا، زندگی کا طرز زندگی سکھایا جائے گا، اور یقیناً سکھایا جا رہا ہے، اور ایک ایسی ملت وجود میں آ رہی ہے، ایک ایسی قوم وجود میں آ رہی ہے جس کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کسی ایک ملک میں، جس قوم پر یہ الزام تھا کہ اس قوم میں ایک حافظ قرآن بھی نہیں ہے، آج وہاں 10 لاکھ سے زیادہ حافظان قرآن پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی پارلیمنٹ میں بتائیے کہ 400 کچھ ممبر میں 270 ممبر حافظان قرآن ہیں، کسی دنیا کے اس وقت 57 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، ان سب کی پارلیمنٹ میں جائیے، اور ایران کی پارلیمنٹ میں آپ جائیے تو وہاں نصف سے زیادہ، آدھے سے زیادہ ممبر آف پارلیمنٹ حافظان قرآن ہیں۔ سعودی عرب میں 2 لاکھ نسخے ایک دن میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک حافظ قرآن ہے پارلیمنٹ میں۔ آج موجودہ بے اعتدالی کی دنیا میں، آج کے اس بے راہ روی کی دنیا میں، آج نامساواتی دنیا میں، آج بے راہ روی کی دنیا میں مساوات عدالت کا سبق دنیا کو کون پڑھا رہا ہے؟ وہی پڑھا رہا ہے کہ جس نے امیر المومنین سے یہ سبق سیکھا ہے، جس نے عدالت کا سبق علی سے سیکھا ہے، دنیا
دنیا میں ایک ہی قوم ہے کہ جو امیر المومنین کی طرز زندگی کو اپنا سکتی ہے اور اپنا کے پوری دنیا میں عدالت اور انصاف کی ایک مثال پیش کر سکتی ہے، وہ ہماری قوم ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں افتخار ہونا چاہیے، ہمیں اس وقت فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے پوری دنیا میں عدالت و انصاف کا ایسا نظام قائم کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی ہے، دنیا کی تاریخ نہیں پیش کر سکتی ہے، معاصرین نہیں پیش کر سکتی ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنی حکومتیں چل رہی ہیں ان ساری حکومتوں کو ایک طرف رکھیے اور پھر یہ طرز زندگی دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا۔ ہم یہی کہتے ہیں عزیزان گرامی، اگر خود عادل نہ بن سکو تو کم سے کم عدالت خواہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، عدالت پسند انسانوں کے ساتھ ہو جاؤ، انصاف پسند اقوام کے ساتھ ہو جاؤ، اس قوم کے ساتھ ہو جاؤ جو قوم امیر المومنین کی ماننے والی ہے، جو قوم علی ابن ابی طالب کا کلمہ پڑھتی ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھنے والے بہت ملیں گے، عملی زندگی میں کلمہ پڑھنے والے بہت کم ملیں گے۔ اس وقت الحمدللہ غلامان علی اس بلندی پر ہے کہ جہاں تک پہنچنا شاید ہندوستان کے شیعوں کے لیے بہت مشکل ہو، جہاں تک پہنچنا شاید پاکستان کے شیعوں کے لیے بہت مشکل ہو۔ جس رفتار کے ساتھ غلامان حیدر کرار جس بلندی پر اس وقت پہنچے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا کی نظروں کو خیرہ کیے ہوئے ہیں، ایٹم بم رکھنے والے مجبور ہیں، ہتھیار رکھنے والے بے بس ہیں، دولت رکھنے والے بے بس ہیں، طاقت رکھنے والے بے بس ہیں، علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں کے سامنے ہتھیار بیکار ہو رہے ہیں اور دولت ناکام ہو رہی ہے، اقتدار سر جھکا رہا ہے اور تخت و تاج گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ ہم ہر قوم سے ٹکرا سکتے ہیں، اس قوم سے نہیں ٹکرا سکتے۔ یہ علی کے ماننے والی قوم ہے، یہ میدان چھوڑ کے غاروں میں پلاح لینے والی قوم نہیں ہے۔ دنیا کے ہر حکمرانوں کو توقورا بورا کی پہاڑیوں میں تلاش کر سکتے ہو، لیکن ہمارے حکمرانوں کو کسی غار میں نہیں میدان میں دیکھنا ہوگا۔ ہمارے حکمران ہمیشہ میدان میں جنگ میں نظر آئے، ہمیشہ میدانوں میں نظر آئے، ہمیشہ ان میدان جنگ کی سرحدوں میں نظر آئے اور جنگ کرتے ہوئے ہاتھ میں ہتھیار لیے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے قوموں کو آگے نہیں بھیجا، خود اپنے لخت جگر کو آگے بھیجا ہے، خود انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، خود انہوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے ہیں۔ آج خامنئی صاحب کا ہاتھ مفلوج ہے، آج امام خمینی نے اپنے بیٹے مصطفیٰ خمینی کو پہلے شہادت کا نذرانہ دیا۔ ہمارے پاس یہ نظیریں ہیں، ہمارے پاس حسن نصر اللہ کی مثال ہے جنہوں نے اپنا نوجوان فرزند قربان کر دیا۔ آپ بتائیے کسی حکمران کے پاس ایسی مثال ہے؟ آج سعودی کے حکمران، قطر کے حکمران، دنیا جہان کے حکمرانوں سے کہو تمہاری اولادوں کا تم نے نذرانہ پیش کیا، جوان مرگ لاشوں پر تم نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں، تبھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی علی کا نام لے سکتا ہے تو ہم لے سکتے ہیں۔ اور اگر آج علی کی مثال زندہ ہو جائے عزیزان گرامی، تو دنیا کی ہر حکومت سے زیادہ مضبوط حکومت ہم بنائیں گے، دنیا کی ہر قوم سے بہتر قوم کی مثال ہم پیش کر سکیں گے۔ یہی بات ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب کا طرز زندگی کو اگر ہم اپنا لیں، جو امیر المومنین نے جو روش اپنائی تھی وہ روش کو اگر امیر المومنین اپنا لیں تو پھر دنیا میں اس کے بہتر مثال کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، امیر المومنین نے جو طرز زندگی اختیار کیا، جس کی میں مثال آپ کو دو دن میں دیتا رہا ہوں، کہ قاتل کے ساتھ جو امیر المومنین نے طرز عمل اختیار کیا ہے، ایسا طرز عمل تاریخ کے کسی بھی حکمراں کے سامنے آپ پیش دیکھیے۔ دعوے کرنا اور بات ہے، یہ زمانہ دلیل پیش کرنے کا ہے، دعویٰ پیش کرنے کا نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں۔ ہم دعویٰ کرنا آسان ہے، دلیل پیش کرنا مشکل ہے۔ ہم تو ثبوتوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، آپ الزامات کی بارش کر رہے ہیں، آپ الزام لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ ہمارے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے۔ آج ثابت کریے، آج ثابت کیجیے ایسا طرز عمل، تو آج ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور تبرہ بازی آج سے ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایسا طرز زندگی اگر آپ پیش کریں، کیا کسی اسلامی حکمران نے اپنے قاتل کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو تو بتاؤ، ایک تحریر بتا دو، ایک قول بتا دو کہ کسی اسلامی حکمران نے اپنے قاتل کے ساتھ یہ روش اپنایا تھا جو امیر المومنین نے اپنایا ہے۔ انصاف کا نام لینے والے بہت ملیں گے۔ قیدیوں کے ساتھ اس وقت کیا سلوک کیا جا رہا ہے، جا کے قید خانوں میں دیکھیے۔ ابھی قید خانے ابھی الزام ثابت نہیں ہوا ہے تو کھانا پانی بند ہو جاتا ہے اس کا۔ امیر المومنین کو دیکھیے، کہتے کہ یہ میرا ملزم ہے، یہ میرا قیدی ہے، تو جو سرکار کی غذا ہونا چاہیے وہی قیدی کی غذا ہونا چاہیے، وہ قیدی کی غذا ہونا چاہیے۔ جو لوگ ایران میں قیدی رہے ہیں ان سے جا کے پوچھئے کہ انہیں کون سے غذا ملا کرتے تھے، ایران کیوں مجبور ہے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے؟ مجبور اس لیے ہے کہ اس کے پیش نظر، ایران کے پیش نظر امیر المومنین کا طرز زندگی ہے، امیر المومنین کا طرز زندگی ہے۔ جو کھانا، جو ناشتہ آیت اللہ خامنہ ہی کریں گے وہی قیدیوں کو دیا جائے گا۔ یہ کیوں مجبور ہے، مجبور کیوں ہے آخر؟ اس لیے مجبور ہے کیونکہ امیر المومنین کا طرز زندگی ہے۔ علی ابن ابی طالب کی زندگی پیش نظر ہے، کسی اور کے ماننے والے ہوتے تو مشکل نہ ہوتی، علی کے ماننے والوں کے لیے مشکل ہے کہ علی کے ماننے والوں کے لیے یہ روش اختیار کرنا ضروری ہے کہ قاتل کے ساتھ وصیت کرنا ضروری ہے۔ ہم دوستوں کے ساتھ سلوک نہیں کرتے تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں؟ یا تو علی کو بدنام کرنا چھوڑ دو، یا نہیں تو پھر اپنا نام ان کے ساتھ مت جوڑو۔ اس شہر میں کتنا بدنام کیا گیا امیر المومنین کو، کوئی شیعہ ہونا نہیں چاہتا ہے، لیکن واہ آیت اللہ خمینی کا ایسا طرز عمل پیش کیا کہ آج نیجریا میں 1 کروڑ سے زیادہ شیعہ ہو گئے، لیکن تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، بس ایک سیلاب ہے جو امل رہا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں یہ طرز عمل چاہیے، ہمیں خمینی کا دین چاہیے، ہمیں خمینی کا دین چاہیے۔ وہ کس مسلک کے ہمیں نہیں معلوم، وہ کس مذہب کے ہم نہیں جانتے، ہم کو بس یہ زندگی چاہیے اور کوئی زندگی نہیں چاہیے، ہمیں ان کا مذہب چاہیے اور کوئی مذہب نہیں چاہیے۔ کتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے، اور کس قدر شیعت یہاں بدنام ہو رہی ہے، کس قدر علی کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے، کس قدر امیر المومنین کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ اگر علی کا طرز زندگی کو اپنا لے تو اس وقت پوری دنیا پیاسی ہے، تشنگان معارف علی ہے، دنیا نہج البلاغہ کی پیاسی ہے، لیکن ہم نے کسی کو تحفے میں بھی علی ابن ابی طالب کا کلام نہیں پیش کیا، اور اگر ہم پیش بھی کریں تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر صاف اور شفاف گلاس اگر ہمارے ہاتھ میں ہو، لیکن ہمارے ہاتھ میں کوڑ ہو، اگر ہاں ہمارے ہاتھ میں بیماری ہو، تو ہمارے ہاتھ سے وہ شفاف گلاس کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی ہمارے ہاتھ سے پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم پوری دنیا میں بدنام ہو چکے، لیکن ہمیں اس قوم کی دیسی قوم بننا ہے، ہمیں جو ہے ان جیسے بننا ہے، ہمارے بھائیوں کے جیسے ہمیں بننا ہے، ہمارے سگے بھائی ہیں ان کے جیسے اگر ہم نہیں بنیں گے تو ہمیں کس کے جیسے بننا پڑے گا؟ ہم کس کے جیسا بننا چاہتے ہیں پہلے یہ تو فیصلہ کریں، ہم کون سی قوم بننا چاہتے ہیں یہ تو فیصلہ کریں، کس قوم کے جیسے ہم بننا چاہتے ہیں؟ ہم کو حزب اللہ پسند نہیں ہے، ہمیں حسن نصر اللہ پسند نہیں ہے، ہمیں لبنان کے شیعہ پسند نہیں ہے، ہمیں ایران کے شیعہ پسند نہیں ہے، تو کون سے شیعہ پسند ہے فیصلہ کرو۔ عراق کے شیعہ پسند ہیں، دوہدے قسم کے شیعہ پسند ہیں، جاہل شیعہ پسند ہیں، بے معرفت والے شیعہ پسند ہیں، جو دوست اور دشمن کی تمیز نہیں رکھتے، جنہوں نے اپنے سروں پر 30 سال تک صدام کو مسلط رکھا، جس نے اپنے سینوں کے اوپر امریکہ کے نقش قدم کو سجائے رکھا، وہ ویسے شیعہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو قربان، تو پھر آپ کو پامال ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے، کچلے جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ عراق کے جیسے شیعہ بنیں گے تو کچلے جائیں گے، صدیوں تک کچلے جائیں گے، اس کے باوجود اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پھر کبھی امن و سکون برپا ہوگا۔ لہو پیا ہے تو گلے کی آگ بھی ایک دن، عراق کی یہ زمین ہے اسے قرار کہاں، حیات جذبہ بیدار کی تلاش میں ہے، یہ خاک پھر کسی مختار کی تلاش میں ہے، یہ خاک خون مانگ رہی ہے، وہ خود اپنی روش بدلنے پہ مجبور ہے۔ اگر عراقی نہیں سدھریں گے تو پھر ان کا حشر وہی ہوگا جو ان کی پہلی والی قوموں کا ہوا تھا، انہیں اپنی روش بدلنا ہوگی۔ عراق کے شیعہ الحمدللہ بدلنے لگے ہیں، عراق کے لیڈر الحمدللہ بدلنے لگے ہیں، مقتدی صدر اس وقت قم کی سرزمین پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس وقت وہ ایرانی سیاست اور اسلامی سیاست اور علی ابن ابی طالب کا طرز زندگی سیکھ کر انشاءاللہ جب عراق کی حکمرانی کو حاصل کریں گے تو اس وقت ایک نیا عراق پیدا ہوگا، ایک نیا عراق جنم لے گا، دنیا شیعت میں پھر عراق کا نام مشہور ہوگا۔ لیکن اس کے لیے 3 نسلوں کو قربانیاں دینا پڑے گی، پہلی والی نسل میں قربانی دی، بعد والی نسل میں قربانی دی، اس وقت کی اب تک کے کئی لاکھ لوگ، یعنی خود امریکہ کے آنے کے بعد 10 لاکھ لوگ مرے، اس سے پہلے عراق اور ایران کی جنگ میں کتنے لاکھ لوگ مرے۔ ولایت فقیہ کو نہیں مانیں گے، مرجعیت کو نہیں مانیں گے، مراجع کو نہیں مانیں گے، علماء کو نہیں مانیں گے، کیا حشر ہوا؟ بس کل آخری گفتگو ہے کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، جن لوگوں نے ولایت فقیہ کو مانا اور جن لوگوں نے نہیں مانا۔ میں نے بمبئی میں ابھی وہاں پر مغل مسجد میں بھی میں نے یہی مثالیں دی تھی وہاں بمبئی میں، کہ ایک طرف امام خمینی تھے، ایک طرف باخروس تھے، ایک طرف عراق، ایک طرف ایران، ایک طرف ولایت فقیہ کے ماننے والے، ایک طرف ولایت فقیہ کا انکار کرنے والے، ایک طرف مرجع کے پیچھے رہنے والے، ایک طرف مرجعیت کا انکار کرنے والے، دونوں شیعہ تھے، اور دونوں کا حشر کیا ہوا؟ لوگوں نے پردے ڈال کے رکھا تھا، یہاں قافلے لانے والوں نے دھوکہ دیا یہاں ہماری عوام کو، کہتے تھے کہ عراق میں بہت جو ہے وہ بہت رونقیں ہیں، بہت ڈیولپ ہو چکا ہے عراق، بہت وہاں ترقی ہو چکی ہے، بہت بریجیں بن چکی ہیں، بہت بڑی ترقی ہے، آپ جا کے دیکھیے، آپ بغداد جا کے دیکھیے، اب جا کے دیکھیے جس ملک میں 20 گھنٹے اس وقت لائٹ نہیں ہے، تاریکی میں ڈوبا ہوا ایک ملک، ایک طرف روشنی میں نہایا ہوا ملک، ایک طرف ترقی کی وہ اعلیٰ منزلیں کہ جہاں خلا کو توڑ کر ایرانی میزائل آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، اور ایک عراق کی قوم جو مرجعیت کو نہیں مانتی، جو شیعت کو، جو ولی فقیہ کو نہیں مانتی، کہ جو تعلیم نہیں رکھتی، جس کے پاس دین کی صحیح تصویر نہیں ہے، وہ بھی شیعہ، یہ بھی شیعہ، یہاں سائنسدان، وہاں پر معمولی اسکول کا جانے والا بچہ بھی وہاں نہیں رہتا، کوئی صحیح اسکول، جس ملک میں لائٹ نہ ہو اس ملک میں تعلیم کیا ہوگی، اس ملک میں کالج کتنی ہوگی؟ کوئی عراق میں شیعہ سائنسدانوں کا آپ کو نام معلوم ہو تو بتائیے، زمین کی بات کریے نا آپ، آسمانوں کی مت ہانکیے، آپ زمین کی بات کریے، آپ بھی شیعہ ہیں، حزب اللہ والے بھی شیعہ ہیں، دونوں میں کیا فرق ہے ذرا آئینے اٹھا کے دیکھیے، ہم بھی شیعہ ہیں اور وہ بھی شیعہ ہیں، حیدرآباد کے شیعوں میں اور لبنان کے شیعوں میں کیا فرق ہے، عراق کے شیعوں میں اور ایران کے شیعوں میں کیا فرق ہے؟ ان تصویروں کو آپ پڑھیے، انشاءاللہ مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علی ابن ابی طالب کا نام لینا کتنا آسان ہے اور ان کی طرز عمل کو اختیار، دو قومیں ہیں، ایک نام لے کے جینے والی ہے، ایک کردار پہ مرنے والی ہے. کردار پہ مرنے والے کہاں پہنچتے ہیں, نام لے کے جینے والے کہاں تک پہنچتے ہیں. نام لے کے جینے والے زندگی بھر بھیک مانگتے رہیں گے, اور علی کے نام پہ بھیک مانگنے والی قوم پیدا ہوگی, لیکن علی کے کردار کی دہائی دینے والے آسمان کی بلندیوں پہ چھو کر دوسروں کو خیرات بانٹیں گے, خود بھیک نہیں مانگیں گے. عزیزان گرامی, ایران بھیک مانگنا نہیں سکھاتا, ایران خیرات بانٹنا سکھاتا ہے. ایران نے ہمیشہ قوموں سے کہا ہے کہ خیرات بانٹو, خیرات بانٹو. خیرات سعودی عرب سے بٹتی ہے, ایران سے کبھی خیرات نہیں بٹتی. ایران سے کبھی خیرات نہیں بڑھتی. ایران سے وابستہ جو ملکی ہوتے ہیں وہ اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کو خیرات تقسیم کرتے ہیں. سعودی عرب تقسیم کر رہا ہے دولت, سعودی عرب کی تقسیم شدہ دولت پر آج جو ہے ناچنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران دولت تقسیم کرتا ہے. ایران لوگوں کو بھیک منگا نہیں بناتا, ایران اپنے پیروں پر ایسا مضبوط کھڑا کر دیتا ہے کہ قومیں دوسروں کو بھیک دیتی ہے. آج حزب اللہ کسی کی مدد کسی سے مدد نہیں مانگتا ہے, حزب اللہ دوسروں کو مدد دینے کی کا لائق ہو چکا ہے. ایران یہ چاہتا ہے. ایران کبھی یہ نہیں چاہتا. ایران کے طرز حکمرانی یہ نہیں کہتا کہ قوموں کو اپنا غلام بنا کے رکھو. عراق کی قوموں سے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے سامنے بھیک مانگو, بلکہ عراق کے شیعوں سے کہا تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا سبق سیکھو, ہماری طرح بنو, ہماری طرح کی روش اختیار کرو. آج امریکہ یہی تو کہہ رہا ہے, ایران کا طرز مت اختیار کرو ورنہ ہم تمہیں تباہ کر دیں گے. کیوں, کیا کیا ایران نے؟ کہا کہ ترکی جیسا طرز عمل اختیار کرو, اس لیے کہ اسلام کا نام لو اور جو ہے حجاب نکال کے پھینک دو, پردہ نکال کے پھینک دو, اور یہ روش اختیار کرو. یا ایسے مسلمان بنو جیسے افغانستان میں بن رہے ہیں. بس عزیزان گرامی, یہ ایام ہمیں سوچنے والے ایام ہیں. عبادت کیا ہے ان ایام کی؟ سوچیے, غور کیجیے, فکر کیجیے, سمجھیے, حالات کا جائزہ لیجیے, اور امیر المومنین کے عمل پر ایمان لائیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ امیر المومنین کو قوم ایمان لائیں, اس طرز عمل کو اختیار کریں, اور علی بن ابی طالب کو ماننے کی کوشش کریں, ماننے کی کوشش کریں, علی کا کلمہ پڑھنے کی کوشش کریں. اور یہ کلمہ زبانی کلمہ نہیں. علی, میں یہ کہتا ہوں عزیزان گرامی کہ حیدرآباد کے شیعوں نے علی بن ولی اللہ کا کلمہ پڑھنا بھلا دیا ہے, علی کا نام لینا بھول گئے ہیں, علی کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر علی کا کلمہ پڑھ لیے ہوتے, یقینی معنوں میں دل سے کلمہ پڑھ لیے ہوتے, تو آج کہاں ہوتی ہے؟ آج کہاں ہوتی آج کہاں ہوتی ہماری قوم اگر ہم علی کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے؟ ہم بھی ہمارے بھائیوں کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پہ اڑتے ہوتے. آج پوری دنیا ہمارے پیچھے ہوتی. آج امریکہ کی نیندیں ہمارے نام سے ہوشیار ہو جاتی اور جو ہے ان کی نیندیں حرام ہو جاتی. لیکن ہمارا وجود یہاں ہے, لیکن ساری قومیں آرام سے سو رہی ہیں, لیکن ہم سے کوئی نہیں ڈرتا, ہم سے کوئی خوف نہیں کھاتا. لیکن مدینے میں ہوتی تھی علی کی اولادیں, تو بغداد کانپتا تھا, بغداد کانپتا تھا علی کی اولادوں سے. امام موسیٰ کاظم کو 25 سال تک زندان میں رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد علی ہیں, علی کی اولاد ہیں. علی جب تک زندہ رہیں گے ظلم نہیں ہو سکتا ہے, اور ظلم کے اوپر کوئی قومی کوئی حکمران ظلم نہیں کر سکتا ہے. اگر علی زندہ رہے, علی کی اولاد زندہ رہے گی, تو ملک میں ظلم ختم ہو جائے گا. اگر شیعہ ہندوستان میں رہے تو ہندوستان ظلم نہیں کر سکتا ہے, کسی بے گناہ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے, کسی بے گناہ کا خون نہیں بہایا جا سکتا ہے. کسی شہر میں اگر شیعہ رہے, ایک اگر شیعہ رہے تو کافی ہے. اگر ایک شخص اگر علی کا کلمہ پڑھ لے عزیزان گرامی, پورا ملک کانپنے لگے گا, پورا ملک دہل جائے گا. ایک شخص اگر علی کا کلمہ پڑھ لے, لوگ تلاش کر کر کے سادات کو قتل کرتے تھے, لوگ تلاش کر کر کے علی کی اولادوں کا قتل کیا کرتے تھے. تب کہیں شاید منہ چھپا کے لوگ ادھر بھاگ گئے, گوکونے کچروں میں چھپ گئے, لیکن جو اولادیں میدانوں میں رہی ہیں علی کی اولادیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں. سادات کے خون سے جو ہے وہ کھیتیاں لہلہائی ہیں, سادات نے قربانیاں دی ہیں. اولاد فاطمہ کا قتل ہوا ہے, ایک دو سادات نہیں قتل ہوئے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں سادات کیوں قتل ہوئے؟ ایک علی والا ہو جاتا تو حکومت دہل جاتی تھی, آج حسن نصر اللہ کا نام لیتے ہیں تو حکومت کانپنے لگتی ہے. ایک حکومت نہیں ساری دنیا کی حکومتیں کانپتی ہیں. ایک نام کافی ہے, ایک علی والا کافی ہے پوری دنیا کے لیے. اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں, کسی کی مجلس اوباما نے نہیں سنی 10 محرم کے دن. ایک ہی مجلس سنی وہ حسن نصر اللہ کی تھی. پھر یہ اتنے ذاکرین کیا کر رہے ہیں, اتنے خطبا کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ ہے, دیکھیے مداح بہت پیدا ہوں گے, پھول پہننے والے, تختہ دار پہ مدح علی کرنے والے نہیں ملیں گے, علی کے نام پہ کھانے والے بہت ملیں گے, لیکن علی کے نام پر جان دینے والے, سر کٹانے والے نہیں ملیں گے, علی کے نام پہ خون دینے والے نہیں ملیں گے. عزیزان گرامی, علی کی اولادوں نے اتنا خون دیا ہے, اتنا خون دیا ہے, زمین خون چوستے چوستے تھک گئی لیکن خون بہتے بہتے نہیں رکا. کتنا خون چاہیے, کتنا خون چاہیے؟ خون جو ہے وہ ہاتھ کاٹ کے نہیں دیا ہے اولاد علی نے, گردنیں کٹا کے دیا ہے. 6 ماہ کے بچے نے گلے پہ تیر کھایا ہے, ہم نے گردنیں کٹائی ہیں. خون اس طرح سے اسلام کو دیا ہے کہ اسلام سیراب ہو گیا ہے, اسلام سیراب ہو گیا ہے, دین کی کھیتی لہلائی ہے. اس طرح سے خون دیا, خون دینے میں ہم نے کبھی کنجوسی نہیں کی ہے. علی والے خون جب دیتے ہیں تو رک رک کے نہیں دیتے, خون جب دیتے ہیں تو بخالت سے کام نہیں لیتے. جو چیز فراوانی سے دیتے ہیں وہ خون ہے. امیر المومنین نے جو خون دیا تو یہ نہیں کہا کہ آج میں ناکام ہو گیا, جس زندگی کو بچانے کی خواہش تھی وہ زندگی آج بچ گئی, جس زندگی کو عیش و آرام کی نعوذ باللہ میں نے عادت ڈالی تھی اب وہ مقام تک میں پہنچ گیا جو میری نیت تھی, جو ہدف تھا, جو مقصد تھا. حکومت پر پہنچ کر یہ نہیں کہا فزتو برب الکعبہ, خلافت ملی تو یہ نہیں کہا فزتو برب الکعبہ, تخت و تاج ملنے کے بعد نہیں کہا فزتو برب الکعبہ, لیکن جب محراب عبادت میں امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو مولا کہتے ہیں فزتو برب الکعبہ, کہ کعبے کی رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. جب خون سر سے بہنے لگا تب کہا پروردگار یہ سر جس کے لیے تھا آج اس کے لیے قربان ہو رہا ہے. پروردگار جس مقصد کے لیے تو نے کعبے میں علی کو پیدا کیا تھا آج اسی مقصد کے لیے علی محراب عبادت میں اپنی جان نثار کر رہا ہے. پروردگار اس نذرانے کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار تو سننے والا بھی ہے, تو جاننے والا بھی ہے. پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما, پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول فرما, پروردگار ہمارے اس نذرانے کو قبول فرما. جب اپنی جان دی تب کہا پروردگار آج میں کامیاب ہو گیا. کبھی کامیابی کا اعلان نہیں فرمایا, تخت و تاج ملا کامیابی کا اعلان نہیں کیا, لشکر آیا کامیابی کا اعلان نہیں کیا, دولت آئی کامیابی کا اعلان نہیں کیا, لیکن جب سر پروردگار کی بارگاہ میں جھکا اور جب سر پروردگار کے حوالے ہوا تو آواز آئی فزتو برب الکعبہ, اور فضاؤں میں آواز گونجنے لگی لتحجبت والله ارکان الہدا, لتحجبت والله ارکان الہدا, کیا ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. جس طرح سے کربلا کے میدان میں ہاتھ پہ غیبی کی آواز گونجی تھی قد قتل الحسین بکربلا وقد ذبح الحسین بکربلا, یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم.
پروردگار ذکر قلیل قبول، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، پروردگار ان کے ناپاک قدموں کو مقدس سرزمین سے دور فرما، جنت البقیع کی تعمیر فرما، آل سعود اور آل خلیفہ کو نیست و نابود فرما، پروردگار بحرین کے شیعوں کی نصرت فرما، لبنان کے دیالوں کی نصرت فرما، پروردگار میانمار میں قتل ہونے والے مظلوموں کا تحفظ فرما، پروردگار مسلمانوں کا تحفظ فرما، پروردگار مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، امام اسعد جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اتنا تو مسئلہ ہے۔